بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. یہ کتاب جو آج ہمیں شروع کرنی ہے، یہ حدیث کی بہت بابرکت اور مقبول کتاب ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتاب جمع فرمائی ہے. کتاب کا نام رکھا ریاض الصالحین، نیک لوگوں کے باغات. ریاض روضۃ کی جمع ہے، تو ریاض الصالحین کے معنی ہوں گے نیک لوگوں کے باغات. گویا ہم جب اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو نیک لوگوں کے باغات میں داخل ہو رہے ہیں ہم، اور جتنا انسان اس پر عمل کرتا رہے گا، گویا اتنا ہی وہ ان باغات سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ احادیث کا مجموعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو باتیں منسوب ہیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال، ان چیزوں کا مجموعہ ہے. اور وہ روایتیں ہیں جو معتبر سمجھی گئی ہیں محدثین کے نزدیک، اور صرف معتبر نہیں بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ اہتمام فرمایا ہے کہ قوی روایتیں ہوں، ایسی ہوں جو بہت ضعیف قسم کی روایتیں جو فضائل میں مان لی جاتی ہیں، ان کو بھی کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں نہ لائیں. تو بہرحال یہ بہت اہم اور مبارک مجموعہ ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسلک کے لحاظ سے شافعی المسلک تھے، اور ملک شام میں دمشق کے قریب ایک جگہ نوا، وہاں کے یہ اصل ہیں، وہیں پیدا ہوئے. تو اسی وجہ سے چونکہ نوا اس جگہ کا نام تھا، تو نواوی یا نووی، بعضوں نے الف کے ساتھ بھی لکھا ہے ان کو، نواوی اور نووی زیادہ مشہور ہے، یہ نووی کہلاتے ہیں. محرم کے مہینے میں 631 ہجری میں پیدا ہوئے. امام نووی کہلاتے ہیں، علامہ نووی کہلاتے ہیں، ورنہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے فقیہ تھے، محی الدین ابو زکریہ. اس زمانے میں بہت دستور تھا کہ کسی بڑے عالم کو ان کے شان کے مناسب کوئی لقب دیا جائے. تو چونکہ ان میں ایک دین کے احیاء کا جذبہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جذبہ بہت زیادہ تھا، تو ان کا لقب پڑا محی الدین، دین کا احیاء کرنے والے، محی الدین. اور ابو زکریہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا یحییٰ ہے، ان کا نام یحییٰ ہے، محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی کے نام سے یہ معروف ہیں. امام نووی جب کہا جاتا ہے، حالانکہ وہاں کے کتنے حضرات ہوئے، لیکن امام نووی، علامہ نووی جب کہا جاتا ہے تو یہی مراد ہیں. بہت سارے ان کے علمی کارنامے ہیں. بچپن میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اور بچپن ہی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب صلاحیت سے نوازا تھا. بچوں کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو کھیلنے کا شوق نہیں تھا. بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے، یہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. بچوں سے بھاگتے اور قرآن پڑھتے ہوئے بھاگتے تھے. ان کے استاد خود بتاتے ہیں، میں نے بچپن میں ان کو جب دیکھا تو میں نے دیکھ پہچان لیا کہ اس میں کوئی خاص خوبی ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی خاص شخصیت بنے گا، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے کہ یہ قرآن پڑھتا رہتا ہے ہر وقت. بہرحال ان کے والد کے سامنے ذکر کیا کہ یہ بچہ، اس کا جو ذوق ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کو کام پر ان کے والد نے لگا دیا تھا. تو ان کو، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے والد نے کچھ کام پہ لگا دیا تھا، جیسے اس زمانے میں دستور تھا. ان کے والد کو جب سمجھایا گیا انہوں نے خالص ان کو تعلیم کے لیے الگ کر لیا. بہت جلدی پھر انہوں نے قرآن کریم حفظ بھی کر لیا, اور اس کے بعد پھر دینی علوم کے حصول میں مصروف ہو گئے. تقریباً 19 سال کے قریب ان کی عمر تھی, 649 میں 19 سال کی عمر ہوئی تو ان کے والد نے انہیں ایک مدرسے میں داخل کیا, اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مدرسے میں گیا تو پھر تو میری زندگی کچھ اور ہی تھی. پڑھنے اور علمی انہماک میں اتنی مصروفیت ہوئی, فرماتے ہیں کہ 2 سال تک تو زمین پر میں نے کمر نہیں لگائی. پتہ نہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں, حقیقت ہے. 2 سال تک زمین پر لیٹے نہیں, کبھی کمر زمین سے لگی نہیں. اور یہ اکیلے نہیں ہیں, ایسے اور بہت سے اور لوگ بھی گزرے ہیں. تابعین میں بھی اس طرح کے ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو کبھی بھی لیٹتے ہی نہیں تھے, نیند بھی آئی تو بیٹھے بیٹھے سو گئے. بہرحال یہ وہ تھے کہ 2 سال تو بہرحال وہ تعلیم میں اتنے ایسے مصروف رہے, علمی اشتغال اتنا زیادہ رہا کہ بس وہ اپنا پورا وقت پڑھنے میں اسی میں, یعنی اسی محنت میں اپنا وقت صرف کرنے لگے. تھوڑا بہت بیٹھے بیٹھے نیند نکال لیتے تھے, اور بہت کم پیسوں میں جو کچھ مدرسے کی طرف سے کبھی مل جاتا تھا تو اس پر وہ گزارا کرتے رہتے تھے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے شروع میں ہی جو کچھ پڑھنا تھا محنت کی, ظاہر ہے اس زمانے میں کتنی محنت کی ہوگی اور کتنا انہوں نے ہمت کے ساتھ کام لیا. بہرحال اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ صلاحیتیں ان کی ظاہر فرما دی تھی کہ ان کے اساتذہ کی نظروں میں بھی وہ بڑے عظیم انسان سمجھے جانے لگے. فرماتے ہیں کہ بعد میں چونکہ تعلیمی اور علمی ایک مزاج تھا, ایک ذوق تھا, تو فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں ذرا یہ خیال آنے لگا کہ چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا علم طب بھی حاصل کر لوں. چونکہ بعضوں کو شوق ہر طرح کے علوم حاصل کرنے کا, چونکہ بہت پختگی حاصل کرتے تھے, فقہ میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی, اور بھی علوم میں, حدیث میں, تفسیر میں. خیال فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ چلو ذرا سا میں طب بھی تو پڑھ لوں, یہ بھی تو ایک اچھی چیز ہے, انسان کی ضرورت ہے علاج وغیرہ. فرماتے ہیں میں نے طب کی اس زمانے میں جو کتابیں ہوا کرتی تھیں اس میں ایک اہم کتاب تھی, القانون نام کی کتاب, وہ میں نے خریدی, اسے پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ وہ جب پڑھنا شروع کیا تو میرے دل پر ایک عجیب قسم کی ظلمت آ گئی. جب نور ہوتا ہے تو ظلمت کا پتہ چلتا ہے, جہاں نور ہی نہیں ہے وہاں ظلمت کا احساس کہاں ہوگا. چونکہ دل نورانی تھا تو علم طب کی کتابیں جب پڑھنی شروع, بہت سے ہوتے ہیں جو ناول پڑھتے رہتے ہیں, بہت سے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ مرتبہ پڑھیں گے تو بس عجیب سی دل کی کیفیت عجیب سی محسوس ہوتی ہے, دل میں ظلمت سی محسوس ہوتی ہے, چھوڑنا پڑتا ہے. انسان جب کسی برائی کا عادی نہیں ہوتا, چاہے وہ گناہ نہ ہو, اعلیٰ درجے سے نچلے درجے میں آنے کا انسان اگر عادی نہیں ہے, آئے گا اسے احساس ہو جائے گا. بہرحال فرماتے ہیں دل پر ایسی ظلمت چھائی کہ بس کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا, اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ وہی علم طب کی جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں اس کا اثر ہوگا. اسے چھوڑ دیا, بلکہ جو کچھ تھا وہ سب نکال دیا گھر میں سے بھی. فرماتے ہیں اس کے بعد دوبارہ میرا دل روشن ہو گیا, اصل حالت دوبارہ آ گئی. اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اسی کام میں لگا لیتے ہیں, اور دوسرے کاموں سے رکاوٹ کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. ان کے بہرحال مختلف تصنیفات ہیں, مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان میں بہت زیادہ مشہور جو ہیں وہ 3 کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں. ایک تو یہی ریاض الصالحین ہے جو بہت سی جگہوں پر مساجد میں, مدارس میں تو ہے ہی نصاب میں داخل, اس کے علاوہ مساجد میں بھی درس کے شکل میں اسے پڑھایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. اور ایک اور ان کی کتاب ہے دعاؤں کی, الاذکار کے نام سے بہت مشہور ہے, الاذکار للنووی, امام نووی کی مشہور کتاب ہے, دعوات وغیرہ دعاؤں وغیرہ کی کتاب ہے. اور تیسری جو کتاب زیادہ ان کی مشہور ہوئی جس سے زیادہ پہچانے گئے وہ ہے مسلم شریف کی شرح, انہوں نے حاشیہ لکھا ہے, شرح مسلم کے نام سے عام ملتا ہے. مسلم شریف جہاں ملتی ہے عام طور پہ اسے حاشیہ جو ہوتا ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے. ان کا حاشیہ بہت مشہور ہے مسلم شریف میں. شارح مسلم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. مزاج میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سادگی رکھی تھی. اچھے کھانے، اچھے کپڑے اور اس طرح کے تکلف وغیرہ سے بہت دور تھے. معمولی کوئی چیز کھا لی، معمولی کوئی روٹی پرانی ہو، سالن معمولی ہو، لباس بھی بالکل سادہ اور عمامہ پہننے کا ان کا معمول ہوا کرتا تھا. لیکن ان تمام کے ساتھ چونکہ اب ان کو دنیا سے زہد اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، دنیا کے طور سے ان کا کوئی خاص تعلق رہا نہیں، وہ تو آخرت ہی کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، تو ان کو کبھی بھی امر بالمعروف نہیں المنکر میں بڑے بڑے حکام کے سامنے بھی حق بات کہنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. بڑے بڑے حکام کے پاس جا کر جو بھی جو شریعت کا حکم ہے اچھے انداز میں ان کو سمجھا دیا کرتے تھے. یہ ان کی ایک خاص چیز اور تقویٰ وغیرہ کے سلسلے میں بڑے متقی تھے. جب انسان کھانے پینے میں سادہ ہو، تکلفات نہ ہوں، لباس میں سادہ ہو، مکان میں سادہ ہو، پھر اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہوگی. دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے بنیادی چیز جو حدیث میں قرآن نے سکھائی وہ یہی ہے، انسان دنیا سے دور ہو جائے تو پھر دجال کا فتنہ اسے کچھ نہیں کر سکتا. ان کے تقویٰ کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ دمشق، اس کے اطراف میں رہتے تھے، دمشق میں رہتے تھے، تو وہاں ہوتے ہوئے وہاں کے باغات کا پھل، وہاں کے اطراف میں جو باغات تھے وہاں کا پھل کبھی نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ فرماتے تھے کہ یہ معاملات جو باغات کے پھلوں میں ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے، اور اس میں یا تو یہ قباحت ہوتی ہے یا یہ قباحت ہوتی ہے، تو چونکہ معاملات درست نہیں ہوتے اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ میں ان کا پھل ہی نہیں کھاتا. حالانکہ مسئلہ اور فتوے کے لحاظ سے ان کے لیے جائز تھا، لیکن ان کا تقویٰ تھا کہ نہیں، چونکہ جہاں پر کچھ بھی شبہ پایا گیا وہاں اس سے دور رہیں گے. اخیر میں خیر یہ تو ان کی زندگی تھی، اور پوری زندگی کو کہاں بیان کر سکتے ہیں، علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں. جب زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو وفات سے کچھ عرصہ پہلے چھ سو چوہتر ہجری میں 676 میں اپنے گاؤں جہاں پر اصل پیدا ہوئے تھے اور جو ابتدائی مسکن تھا وہاں تشریف لے گئے. ان کے پاس کچھ استعمال کی کتابیں جو لی تھیں ادھر ادھر سے، بعض لائبریوں سے یا بعض جگہوں سے، ان جگہوں پر وہ کتابیں واپس کر دیں. اپنے جو مشائخ اور اساتذہ تھے ان کی قبروں پہ گئے، وہاں جا کر کچھ قرآن پڑھا، دعا کی، ایصال ثواب کیا. جو ساتھی وغیرہ تھے ان سے ملاقات کی، اور گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ جانے کی ملاقات لوگوں سے کر رہے ہیں، گویا الوداعی ملاقات وہ کر رہے ہیں. جو ساتھی موجود ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، جو موجود نہیں ہیں انتقال کر گئے ان کی قبروں پہ جا رہے ہیں. بہرحال سب سے ملاقات کی، رخصت ہوئے اور دمشق کی جانب دوبارہ چلنا شروع کر دیا. دمشق بڑا شہر تھا، نوا تو چھوٹی سی جگہ تھی. لوگوں نے پوچھا بھی کہ اچھا اب آپ جا رہے ہیں تو آئندہ واپسی کب ہوگی اور کب ملاقات ہوگی؟ فرمایا 200 سال کے بعد. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوگی. قریب میں ملاقات کرنا سوچنا گویا قیامت ہی میں ملاقات ہوگی. بہرحال اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر بیت المقدس وغیرہ تشریف لے گئے. نوا اپنے گاؤں دوبارہ تشریف لائے، بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں انتقال کر گئے. ان کے ہمارا یہ جو کتاب ہے اس کو اگر ہم بالکل شروع میں پہلا ہی صفحہ دیکھیں گے تو اس میں ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ ان کی تاریخ وفات ہے 676 ہجری، اسی سال ان کی وفات ہوئی ہے. اور وفات کی تاریخ جو ہے وہ 24 رجب ہے، بدھ کی شام کو ان کا انتقال ہوا تھا. وہیں ان کی نماز جنازہ ہوئی اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خدمات کو جو انہوں نے کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت سے نوازا کہ ابھی تک اتنے سال ہو گئے، 1000 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ کوئی بھی حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا، حدیث سے تعلق رکھنے والا حدیث شروع کرتا ہے تو ریاض صالحین ہمارے مدارس میں تمام جگہوں پر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب ممالک میں بھی اس کتاب کو بہت مقبولیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھ ان کی خاص بزرگی، ان کا خاص مقام ہوگا، اخلاص ہوگا، اور اسی بنا پر اللہ نے ان کے کام کو جو قبول فرمایا. حالانکہ حدیث کی اور بہت سی کتابیں ہیں لیکن اس کو ایک خاص قبولیت حاصل ہوئی. ابھی تک ان کو ان کی قبر میں، ظاہر ہے کہ وہ تو قبر میں جا چکے، وہاں پر ان کو ثواب ملتا رہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں ریاض صالحین کی شکل میں. اور جو مسلم شریف اور دورہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مسلم شریف کا حاشیہ، اس کے بغیر وہ مسلم شریف حل کرنا مشکل ہے. بعد میں جنہوں نے بھی شروحات لکھی ہیں مسلم شریف کے یا علامہ نووی کے حاشیے کا حوالہ اس میں ضرور ملتا ہے. تو وہاں بھی اگر کوئی دعاؤں پر اور مسنون سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، ہم سنتوں کی جو اور مسنون دعاؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی وہ کتابوں میں کہیں نہ کہیں الاذکار النووی، امام نووی کی کتاب الاذکار سے فائدہ اٹھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کاموں کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے جو تعلیمات چھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اب یہاں سے ہم کتاب شروع کرتے ہیں. کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا میں تذکرہ کر دوں، شاید پہلے میں نے اس کا تذکرہ کیا ہو، کہ یعنی یہ تذکرہ کیا ہو کہ ہم کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا، ایک تو یہ کہ جب ہمیں، مجھے یاد ہے ریاض صالحین جب ہم کتاب پڑھنا شروع کرنے والے تھے، طالب علمی کا دور ہوتا ہے، ایک طرح سے بچپن ہی کا زمانہ تھا، تو استاد نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ بہت ادب والی چیز ہے، اس کے لیے پڑھنے کے لیے بھی اسی طرح ادب سے بیٹھنے کا اہتمام کرو اور اس کو دھیان کے ساتھ پڑھو، جتنا ادب ہوتا ہے اسی کے موافق اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں. چونکہ یہ محفلیں جو ہماری ہوتی ہیں حدیث پاک کا مشغلہ، یہ محفلوں کی رویداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں کہ یہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے کلام کے پڑھنے پڑھانے کا اور سمجھنے سمجھانے کا تذکرہ کر رہے ہیں، فلانی جگہ پر یہ فلانے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو چونکہ یہ مجلسوں کی رویداد، کارگزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم یہی چاہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش کی جائے تو اچھے انداز میں پیش کی جائے، کہ بہت ادب کے ساتھ یہ لوگ بیٹھ کے آپ کے کلام کو سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے اور اس کا تذکرہ اور مذاکرہ کر رہے تھے. ہو سکے تو اس کے لیے بیٹھنے میں ادب کا اہتمام ہو سکے، خوشبو کا اہتمام ہو سکے، بہت اچھا ہے. جیسے درود شریف کے لیے بھی اگر اس کا اہتمام ہوتا ہو تو بہت اچھا ہے کہ خوشبو وغیرہ کا اور ادب ادب رہنے کا اہتمام کیا جائے. یہ تو خیر آداب حدیث کے سلسلے میں ایک مختصر سی میں نے بات کہہ دی. اس کے بعد ہم ایک اور بات، کہ حدیث کا جو سلسلہ ہے ان میں عام طور پہ ہمارے اساتذہ اور محدثین کا ایک خاص طور پہ اہتمام رہتا ہے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے سے پہلے ایک حدیث، یعنی ہم چونکہ ایک کتاب پہلی مرتبہ حدیث کی ایک کتاب شروع کرنے والے ہیں، تو اس حدیث کی کتاب سے پہلے ایک حدیث ہے جس کو حدیث المسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے. حدیث المسلسل بالاولیہ، یہ وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعضوں نے فرمایا، اور بعضوں نے فرمایا کہ یہ بعد میں سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ اس طرح سلسلہ رہا ہے. بعضوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت بیان فرمائیے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی حدیث جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یہ حدیث تھی. انہوں ان کے شاگرد بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے جو حدیث سنی پہلی وہ یہ حدیث تھی. ان کے شاگرد بھی یہی کہتے ہیں اور اب تک الحمدللہ یہ سلسلہ زندہ ہے۔ ہم نے اپنے بہت سے استادوں سے جب حدیث کوئی پڑھنی شروع کی، اس سے پہلے سب سے پہلے جو حدیث سنی تھی وہ یہ حدیث تھی جو حدیث المسلسل بالاولیہ ہے۔ تو جتنے بھی سننے والے ہیں انہوں نے چونکہ پہلے باقاعدہ کوئی حدیث مجھ سے نہیں سنی ہوگی، ضمناً تو حدیثیں آتی رہتی ہیں وہ سنی ہیں، لیکن باقاعدہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی ہے اور سنی ہے وہ یہ والی حدیث تھی۔ یہ سلسلہ اگر سفیان رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہے وہاں تک تو پہنچتا ہی ہے، یہ تو بالکل صحیح سند سے ہے، اور بعضوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، یعنی صحابی نے سب سے پہلے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور اسی طرح یہ اب تک چلتی رہی ہے۔ وہ روایت ہے جو ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حدیث بھی اولیت والی جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی، اور اس کی جو تعلیم ہے وہ بھی کتنی زیادہ اہم ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ دین کی بنیاد رحمت پر ہے، دین اسلام کی بنیاد رحمت پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت اور اسلام کا بہت گہرا تعلق ہے، جو اعتراضات کرتے ہیں وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک عنوان ہے مستقل، میں تو صرف حدیث بتانا چاہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الراحمون وہ لوگ جو دوسروں پر رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، جو لوگ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، الراحمون ان کے لیے نتیجہ کیا ہے، ان کے لیے بدلہ کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے؟ یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اور کریں گے۔ ارحموا من فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تاکید فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، زمین آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم اگر رحم کریں گے تو زمین والوں پر ہی کر سکتے ہیں، اور زمین والوں ہی تک ہماری رحمت محدود ہوگی، جب تک زندہ ہیں بس ختم۔ آسمان والا اگر رحم کرے گا تو ہمارے زمین میں ہوتے ہوئے بھی کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی کرے گا، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی کرے گا۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے دوسروں پر رحمت کا معاملہ کرو۔ یہ ایک بہت اہم تعلیم ہے اسلام کی، اور یہ حدیث مسلسل بالاولیہ اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اپنا ایک مزاج بنا لیں، جس کا پہلے بھی کئی بار تذکرہ ہوا ہے، اپنا ہمیں ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو اور ہم سب کو اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ اہم تعلیم کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو، لوگوں کو راحت پہنچا دو، تکلیف پہنچانے سے بچو، لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرو، برائیوں کو چھوڑ دو۔ ہمارا چونکہ ایک مزاج بنتا رہتا ہے اور اس میں پختگی اتنی آ جاتی ہے کہ میں بار 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 اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے، جیسے کوئی چیز شاید مجمع کے لحاظ سے مثال مناسب ہوگی سمجھنے کے لحاظ سے، کہ آج کل جو باہر مرغی ملتی ہے اس کو پکانا کتنا آسان ہے، شاید تھوڑا سا پانی گرم ہو گیا تو وہ جلدی سے پک جاتی ہے، اور بالکل دیسی مرغی اگر ہے اسے پکانے میں دیر لگتی ہے، اور اس میں بھی مرغا ہے۔ بعض عجیب تجربے ہوئے اس سلسلے میں بھی پہلے، مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے، مرغا ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد عام طور سے ہوتا ہے کہ اس کو ہم پہلے جب ذبح کرتے تھے کسی دور میں، تو ذبح کرنے کے بعد اس کو کسی چیز میں یہ ڈال دیتے تھے کہ وہ اچھلے گا، تو خون کے ساتھ اچھلے نہیں، تو کوئی بڑی بالٹی وغیرہ ہوتی تھی اس میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیتے تھے کہ تاکہ اچھلے تو خون ادھر ادھر نہ گرے۔ تو ایک مرتبہ ذبح کیا، اس کو اس کے اندر رکھا، اوپر سے بند کیا، کوئی آواز ہی نہیں، کوئی حرکت نہیں، اتنا جلدی مر تو نہیں جاتے مرغے ذبح کرنے کے بعد۔ نکالا، وہ اوپر سے کھول کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا تھا۔ میں سوچا شاید ذبح کرنے میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، دوبارہ اس کو نکالا، پھر چھری پھیری، رگے تو کٹی ہوئی تھی، پھر چھری پھیری، کچھ کٹا نہیں لیکن چھری پھیری، پھر دوبارہ اندر رکھا، پھر کوئی حرکت نہیں، وہ بیٹھا ہوا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، مرغا تھا یا کچھ اور تھا۔ پھر سوچا شاید غلطی ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پھر اس کو نکالا، پھر چھری پھیری گلے پر، پھر اندر رکھا۔ بہرحال عجیب ہی ہوا، جو بھی ہوا تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا اور ہم بھی انتظار کرتے رہے کہ اب آگے ہوتا کیا ہے، کہ یہ مرغا ہے یا کچھ اور ہے۔ کچھ دیر کے بعد شاید اسے تکلیف کا کچھ احساس ہوا تو پھر حرکت کی اس نے، اس کے بعد پھر وہ مرا تھا۔ تو ظاہر ہے ایسا مرغا اگر ہوگا تو اس کو پکانے میں بھی اسی لحاظ سے دیر لگے گی، بار بار اس کو دیر تک پکانا پڑے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یا اس کو ایک اور مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ درخت جب چھوٹا سا ہوتا ہے، باہر ہمارے یہاں تو ہوتے ہیں گھاس میں کوئی الگ چیز نکل آتی ہے، اس کو کھینچ کے نکال دیتے ہیں، اور اگر کچھ عرصہ رہنے دیا تو اس کی جڑیں نیچے مضبوط ہو جاتی ہیں، اب اس کو کھینچ کے نہیں نکالا جا سکتا، تھوڑا سا اس کو ماریں گے، تھوڑا سا کھودنا پڑے گا۔ یہی مثال ہماری ہے۔ ہمارے اندر جو بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، یہ ایک دو مرتبہ سننے سے ہماری، ایک دو مرتبہ میں جب کہہ دیتا ہوں تو میرے صرف کہہ دینے سے میری بیماریاں ختم نہیں ہو جائیں گی، بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا، دیر لگے گی لیکن کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہ کرنے والا مزاج ہم میں اتنا پختہ بہت سو میں ہو جاتا ہے کہ ایک دو مرتبہ سننے سے، کہنے سے اور احادیث پڑھنے سے ہمارے ذہن میں بات اترتے نہیں، پختی نہیں، پختہ نہیں ہوتی، اس کو بار بار پکانا پڑتا ہے، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے، رحمت اسلام کی خاص تعلیم ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہے، رحمت والے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہوں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے۔ رحمت کا معاملہ کیسے کریں؟ ہو سکے، جتنا ہو سکے لوگوں کو اگر راحت پہنچا سکتے ہوں تو پہنچا دیں، لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالیں۔ ہم لوگوں کی بات سن کر اچھا یہ کہا، شاید اس کا یہ مطلب ہوگا، برے والے معنی لیتے ہیں۔ اپنی سوچ ہم مثبت کریں، اچھی سوچ رکھیں، لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھیں۔ برا خیال رکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا نتیجہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ہے، اور اچھا گمان رکھنا یہ تو اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی چیز تھی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کتاب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال البارزۃ والخفیۃ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں، آگے جیسے چلتے رہیں گے تو اب بات سمجھ میں آتی رہے گی انشاءاللہ کہ ان کا انداز کیا ہے۔ یہ پہلا باب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ایسا کریں گے، اس کتاب میں ایسا کریں گے کہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں عربی میں، پھر اس عنوان کے موافق روایتیں لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عنوان جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں وہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، ایمان کے بعد، بلکہ ایمان میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص جب ہم کوئی عمل کریں، عمل کرنے میں اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے کیا جائے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، ریاکاری سے پاک ہو وہ عمل، اخلاص ہے۔ ایمان بھی اگر انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے ایمان قبول کرتا ہے، دل میں نہیں ہے، تو وہ نفاق کہلائے گا، وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ تو اخلاص کے بغیر ایمان بھی معتبر نہیں ہے، اخلاص کے بغیر اعمال میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اخلاص سب سے اہم، بہت اہم ایک تعلیم ہے جو اسلام میں ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو پہلا باب قائم فرماتے ہیں وہ اخلاص کا باب قائم فرماتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں چونکہ ایک اہم چیز ہے، آگے قرآنی آیات اور احادیث لائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ تو پہلے تو میں باب کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ترجمہ ہے باب کا، باب الاخلاص، اخلاص کا بیان، اور دوسرا واحضار النیتی، اور نیت حاضر کرنے کا بیان، فی جمیع الاعمال والاقوال، تمام اعمال میں اور تمام اقوال میں۔ کوئی عمل کر رہا ہے انسان، یہ زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہے، اس میں نیت حاضر کر لے۔ اعمال کیسے ہوں؟ البارزہ، جو ظاہری اعمال ہیں نظر آنے والے، الخفیہ، جو نظر نہ آنے والے اعمال ہیں۔ انسان ایمان میں داخل ہے تو اخلاص کے ساتھ ہو، نظر آنے والا عمل نہیں ہے، دل کے تصدیق، دل میں انسان جو یقین رکھتا ہے وہ ایمان ہے۔ دل میں انسان کوئی بات سوچتا ہے، یہ نظر نہ آنے والے اعمال ہیں۔ چھپ کر کوئی کام کرتا ہے، تنہائی میں دو رکعت پڑھتا ہے، یہ خفیہ طور پر کیے جانے والے اعمال ہیں۔ تو اعمال، اقوال خفیہ طور پر ہوں یا کھلے عام ہوں، اخلاص کا اور نیت حاضر کرنے کا اس میں اہتمام ضروری ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اخلاص اور احضار النیہ. ان دونوں کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. چونکہ یہ پہلا عنوان ہے، اہم ہے، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اہتمام سے بیان فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں. اخلاص کیا ہے؟ نیت، انسان جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے. اسی کو آگے فرمایا، لیکن وہ ایک نئی بات ہے جس کو فرمایا احضار النیہ. ہمارے اندر یا اپنے عمل کے لحاظ سے ہم سوچیں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ اخلاص اور احضار نیت میں فرق کیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نماز پڑھو تو یہ نہ سوچو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں پڑھوں، کوئی دیکھ کر مجھے اچھا سمجھ جائے، دل میں اس طرح کے خیالات نہ لاؤ. آ جائیں، آنے کی ممانعت نہیں ہے، خیالات لاؤ نہیں. مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. چلو یہاں تک تو ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ دے رہے ہیں، کوئی اور نیک عمل کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہم کریں. یہ تو اخلاص ہوا. لیکن ہمارے اندر بڑی کمی جو ہوتی ہے وہ اخلاص سے زیادہ احضار نیت کی کمی ہوتی ہے. مثلا ہم نے یہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا حدیث پڑھنے کا، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ چونکہ ہمارا تو ہفتے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہوتا ہے، تو انسان سوچتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے، ایک نیکی کا کام ہے. لیکن جو کام روزانہ انسان کرتا رہتا ہے، اب مثلا عورتیں ہیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں، عمل ہے ایک، نیکی کا کام ہے. لیکن نیکی کا کام تو ہے، لیکن اس میں اب ظاہر ریا کے لیے بھی نہیں کہ اچھا سب دیکھیں گے تو اچھا آپ کہیں گے کہ اچھا بہت اچھا کام کیا کہ کھانا پکایا. اخلاص تو ہوتا ہے، لیکن اخلاص یعنی ریا نہیں ہوتا وہاں پر، لیکن احضار نیت نہیں پایا جاتا. احضار نیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، نیت حاضر کر لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ کر ہی رہا ہے، جو کرنا پڑ رہا ہے، جو کام جو ضرورت ہے اس کو کر ہی رہا ہے، لیکن اب وہ ثواب اور عبادت بن جائے گا. ایک شخص مرد ہے، گروسری لینے گیا، کھانے پینے کی چیزیں خریدیں، خرچہ ہوا، ایسے ہی خرید لیا. ایک ہوتا ہے کہ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ کھانے پینے کا میں اس لیے اخراجات کر رہا ہوں اور یہ چیزیں اس لیے لا رہا ہوں، یہ لینے اس لیے جا رہا ہوں کہ اچھا لوگوں کے لیے جن کے خرچے کی، کھلانے پلانے کی اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے، وہ حقوق میں ادا کروں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے کرتا ہے. یہ احضار نیت ہے، اب یہ کام اس کا عبادت بن گیا. یہ جا رہا ہے، وہاں خرید رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، جو کچھ اس کام اس راستے میں مشقت اور وقت اور پیسے خرچ ہوتے ہیں سب عبادت ہے. یہ احضار نیت. اب گھر کی صفائی سب کو کرنی ہوتی ہے، جو بھی گھر کی صفائی کر رہا ہے صفائی کرتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ اچھا یہ نظافت اسلام کو پسند ہے، اس لحاظ سے ہم صفائی رکھیں، اسلام کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے عبادت ہے. ویسے ہی کر لیا، کوئی عبادت نہیں. انسان سوتا ہے، سب سوتے ہیں، اب سوتے وقت انسان یہ نیت کرے کہ اچھا مجھے دل چاہ رہا ہے، بہت تھکن ہو گئی اس لیے مجھے سونا ہے، کوئی عبادت نہیں. سوتے وقت انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ سونے اس لیے ضروری ہے، مجھے سونے کی اس وجہ سے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یا اللہ کل کے میرے جو ذمے جو حقوق ہیں، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہوگا، اس سے پہلے بہت سے لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھنا ہوگا، فجر پڑھنی ہوگی، اس کے بعد میرے دن کے مشاغل ہیں، جو حقوق میرے ذمے ہیں وہ ادا کرنے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں ان کو کمائی وغیرہ کے سلسلے میں کوئی کام کرنے ہیں، عورتیں ہیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ان کی نگرانی، ان کا خیال رکھنا ہے، گھر کا خیال رکھنا ہے، جو بھی ذمہ داریاں ہیں، یہ تمام ذمہ داریاں انسان اس لیے نہیں کرتا کہ بس کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں. مرد یہ باہر کے کاموں کو سنبھال رہے ہیں، عورتیں گھر کے کاموں کو سنبھال رہی ہیں، بچے ہیں وہ تعلیمی جو ان کے مراحل ہیں اس میں سے گزر رہے ہیں. یہ سب اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو عبادت ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ بھی عبادت ہے. تیاری میں سونا بھی آ گیا، تیاری میں کھانا بھی آ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے عبادت میں تو نہیں گزار سکتے. کیوں نہیں گزار سکتے؟ تھوڑا سا بس دھیان ہٹانے کی ضرورت ہے. اگر انسان تھوڑا سا عمل وہی کرنا ہے. سب سوتے ہیں، اللہ والے بھی سوتے ہیں، احضار نیت جو کرتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، لیکن ایک کا سونا عبادت ہے، ایک کا سونا عبادت نہیں ہے. کھانا سب کھاتے ہیں اور ضروری ہے، لیکن اچھی نیت سے کھائیں کہ طاقت آئے گی، عبادت ہے، احضار نیت. دعا پڑھ کر کھائیں، ثواب ملے گا. اور اگر ویسے ہی کھا لیا راحت حاصل ہونے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، تو بس وہی مقصد حاصل ہوگا. یہ ہے احضار نیت. انسان ہر کام میں، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صرف کھانا پینا یہ تو ہو گیا، چلو ہم اچھی نیت کر لیں، جسم کی حفاظت، سونا وہ بھی دوسرے دن کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عبادات کے اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے سونا بھی ضروری ہے، وہاں پر بھی ایک اچھی نیت ہو گئی. لیکن ہمیں ذرا کھیلنا بھی تو پڑتا ہے، ذرا کبھی ہنسی مذاق بھی تو کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی نیت کر لیں. کھیل ایسی ہو جس میں ورزش ہو تو صحت کی اور جسم کی حفاظت ہے، دل لگی اور ہنسی مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، زیادہ نہ ہو، کثرت سے نہ ہو، لیکن ہنسی مذاق، تھوڑا بہت مزاح ہو اور دل لگی کی باتیں ہوں، خود کا دل خوش ہوگا، دماغ میں تازگی آئے گی، سامنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے کریں، ثواب ہی ثواب ہے. بس یہ ہے کہ یہ احضار نیت، نیت کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے، یہ سیکھنا ہے ہمیں. امام نووی نے عجیب ان کی کرامت ہے کہ پہلا ہی باب ایسا قائم کیا، الفاظ ہی ایسے استعمال کیے کہ ہمیں پوری زندگی کا ایک سبق سکھا دیا کہ دیکھو جو عمل کرو، نیک کام کرو، تو اس میں اخلاص کا اہتمام کرو، اور نیک کام ہو یا جائز کام ہو، جب کوئی کام کرو تو نیت حاضر کر لیا کرو، نیت حاضر کر لیا کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی اچھی نیت ہو، اچھا مقصد سامنے ہو. جس کو میں نے پڑھا تھا حدیث پڑھنے پڑھانے سے پہلے، کس مقصد سے ہم حدیث پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، حدیث کا تذکرہ اور مذاکرہ کیوں کریں گے، غرض و غایت ہماری کیا ہوگی، وہ سامنے رکھ کر اگر ہم حدیث کے سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کئی ثواب، کئی فائدے حاصل ہو جائیں گے. بہرحال یہ آگے احادیث میں بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا، تو مزید انشاءاللہ اس کی تفصیل، یعنی نیت وغیرہ کے بارے میں ہم بات کر لیں گے. بس اتنا ہے کہ یہاں ہم آج تو صرف ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، جو اور شروع کا جو باب ہے ہم نے، میں نے اس کا خلاصہ بتا دیا. آگے ہم اس آیت کا، آیتیں جو ہیں باب کا مفہوم اور آگے آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ احادیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو آگے حدیث نمبر 1 آ رہی ہے، اس کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے شروع کریں گے. باب الاخلاص، اخلاص کا بیان، و احضار نیتی، اور نیت حاضر کرنے کا بیان، تمام اعمال اور اقوال میں، چاہے وہ نظر آنے والے ہوں، کھلے عام یعنی بارزہ جو عام نظر آنے والے ہوں یا مخفی ہوں، تمام میں انسان اخلاص کا بھی اہتمام کرے، نیت حاضر کرنے کا اہتمام کرے. قال اللہ تعالی، یہ جیسے میں نے بتایا کہ انسان جو عادتاً جو کام کرتا ہے، کھانا پینا سونا اور بات چیت کرنا، یہ سب چیزیں جو عادت کے طور پر کرتا ہے، استنجا کے لیے جانا، یہ سب کام اگر احضار نیت کے ساتھ ہو تو یہ عادت کے طور پر کیے جانے والے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. لیکن جب انسان نیت کا احضار نیت کا اہتمام نہیں کرتا، جیسے ہم لوگوں کی ایک عادت بن جاتی ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو عبادت والے کام کرتا ہے وہ بھی ایک عادت بن جاتی ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا شاید بہت سو کے ساتھ ہوا ہوگا کہ نماز شروع کی، اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد السلام علیکم، سلام پھیر لیا. کتنی رکعتیں پڑھی؟ 4 رکعت پڑھی، پوری پڑھی ہے، سب کچھ پڑھا، لیکن پوری 4 رکعت میں جیسے ہی اللہ اکبر کہا تھا تو ذہن ایسا غائب ہوا، کسی اور جگہ چلا گیا، ایسا غائب ہوا کہ واپس آیا سیدھا، جب ہم نے سلام پھیرا وہ، ہاں ہم نے 4 رکعت پڑھ لی. سلام پھیرنے پر احساس ہوا کہ نماز پوری ہو چکی ہے، درمیان میں ہم نے کون سی سورت پڑھی وہ ہمیں خود یاد نہیں کہ ہم نے کون سی سورت پڑھی. ہاں بس اتنا ہے کہ چونکہ ایک ہمیں عادت ہو گئی ہے، مشین کی طرح جیسے ہم نے بٹن دبا دیا تو اللہ اکبر کہہ کر بھی ہم نے گویا بٹن دبا دیا، خود بخود ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. یہ ہے احضار نیت کی کمی. عبادات میں بھی احضار نیت ہو اور غیر عبادات میں بھی احضار نیت ہو، اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہماری زندگی کا ایک بہت اہم سبق سکھا رہے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ جو مشائخ سے منقول ہے، میں اس کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں. اگرچہ اور چیزیں ہیں، ہم انشاءاللہ احادیث میں پڑھیں گے. مشائخ سے ایک چیز منقول ہے، اگرچہ وہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے اور مشائخ کے یہاں وہ خاص اس کو سکھایا جاتا ہے بعضوں کو، لیکن ایک بہت آسان سی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ انسان عام حالات میں، دن میں بھی، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتا رہے. ظاہر ہے تو آسان سی بات ہے اور ہر ایک کو اس کا حکم ہے، حدیث میں بھی آتا ہے لا یزال لسان اکرت من ذکر اللہ، زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے. تو یہ ذکر اللہ کا اہتمام، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، مختلف اوقات میں بس اس کا اہتمام ہو. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ خود بخود ہونے لگے گا. انسان کو کوشش کرتے تھوڑا تھوڑا، اچھا ٹھیک ہے فلاں ہمیں وقت مل گیا، اچھا تھوڑی دیر ہم نے پڑھ لیا، پھر تھوڑی دیر وقت مل گیا، اچھا ہم نے تھوڑا کچھ تسبیحات پڑھ لی، کچھ استغفار اور درود شریف پڑھ لیا. اگر زبان ہلانے کا دل نہیں چاہتا تو دل میں اللہ 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 سوچتے رہیں، دل سے گویا ہم پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں بہت مفید ہوتی ہیں. جب ہم عبادت میں جب کھڑے ہوں گے نا، پھر نماز کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے، تو چونکہ دل میں پہلے سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ موجود ہے، تو اب احضار نیت بھی آ جائے گا انشاءاللہ اور اخلاص بھی حاصل ہو جائے گا. آگے قرآن آیتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمۃ. اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی ہو. اور کیسے؟ مخلصین له الدین، اور عبادت اللہ ہی کے لیے خالص ہو، اعتقاد صرف اللہ کے لیے ہو کہ یہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اسی کے لیے اعتقاد کو خالص کرتے ہوئے. حنفاء، باقی سب سے الگ ہو کر، خیالات بھی دوسری جگہوں سے ہٹا کر ایک جگہ لے آئے، اور دوسرے خداؤں کو بھی چھوڑ کر صرف ایک خدا کو ماننے کے لیے دل کو اچھی طرح مطمئن کر لیں. صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، دوسرے کسی کو نہیں مانتا، خدائی کا درجہ کسی کو نہیں دیا، معبود ایک ہی. اور خیالات بھی تمام جگہوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی جانب لگا دیں. حنفاء ویقیم الصلاۃ، اور ان کو حکم دیا گیا تھا توحید اور عبادت کے ساتھ، اہم چیز جو عبادت ہے وہ یقیم الصلاۃ کی، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. وذلک دین القیمہ، اور سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتابیں نازل فرمائی ان میں جو صحیح راستہ بتایا گیا وہ یہی ہے. یہ سورۃ البینہ ہے اور اس کی تفسیر، اس میں پیچھے سے آیتیں، اگلی آیتیں پڑھیں تو بات اچھی طرح اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو اصل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے کوئی عمل نہ کرے انسان. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم قربانی جب کرتے ہیں، یہ قربانی کا ذکر ہے، ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. گوشت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خود کھا لو، خون زمین پہ گر جاتا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دونوں میں سے کوئی چیز نہیں جاتی، جاتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہاری جانب سے تقوی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دل کے اخلاص اور دھیان کی قیمت ہے. گوشت نہ اللہ تک جاتا ہے، خون اللہ تک نہیں جاتا. گوشت تم کھا لیتے ہو، خون زمین پہ جاتا ہے، اسے دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچا کیا؟ تقوی، دل کا تقوی، دل کا دھیان، یہ اللہ تک پہنچتا ہے. اچھی نیت، وہ اصل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بہت سی مرتبہ ہم آگے روایتوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اچھی نیت انسان کرتا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ کبھی کبھی عمل نہیں ہوتا تب بھی ثواب مل جاتا ہے. انسان اچھا عمل کرے اس کی مختلف صورتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ انسان اچھا عمل کرتا ہے اور اچھی نیت بھی ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اعلیٰ بات. دوسری صورت یہ کہ انسان اچھا عمل کرے لیکن اچھی نیت نہ کرے, احضار نیت نہیں پایا گیا. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اچھی نیت کرے لیکن عمل نہ کر سکے, تب بھی ثواب ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ صرف نیت کی اور عمل نہیں پایا گیا تب بھی ثواب ملتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں کر لوں. ایک شخص مالدار نہیں ہے, فقیر ہے, دوسروں کو دیکھتا ہے کہ اچھا اس نے پوری مسجد بنوا لی, میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی یہ کام کرتا, دل میں خواہش اور تمنا لیکن کر نہیں سکتا, ہے نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں. ایک شخص بلکہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, حدیث میں آگے آئے گا انشاءاللہ. ایک شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا, یا اللہ تو نے منع فرمایا میں نہیں کرتا, اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے, تو گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. گناہ سے بچا ہے نا اپنے آپ کو, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تک تو اصل دل کی نیت اور اخلاص پہنچتا ہے, تقویٰ پہنچتا ہے. ظاہر کی کوئی شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی, قربانی کا کوئی گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا. اور وقال تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو, اللہ تو جانتا ہے. ہمارے دل میں اخلاص ہے یا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کسی نے آ کر دیکھنا شروع کر دیا اور ہم اب اچھی طرح نماز پڑھیں گے, اب نماز ہماری اچھی ہونی شروع ہو گئی. یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جب دکھا رہے تھے تو اچھی طرح نہیں پڑھ رہے تھے, اب کوئی اور آ گیا دیکھنے کے لیے تو اچھی طرح پڑھنا شروع کر دیا. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ختم کیسے کریں؟ اسی طرح میں ایک اور مثال دے دوں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی اور آ کر ہمارا قرآن سننا شروع کر دے, اب اچھی طرح پڑھیں گے اس لیے کہ اس کو بھی تو سننا ہے نا, سمجھ میں آئے اس کو, ہم جیسے پہلے پڑھ رہے تھے ایسے پڑھیں گے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اب ہم اچھی طرح پڑھ رہے ہیں, پہلے جب اللہ تعالیٰ کو سنا رہے تھے تو تیز 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 سے, جتنا تیز کہ ہم خود بھی اگر سننا چاہیں تو حروف سے یادانی ہو رہے, اب کوئی اور سن رہا ہے تو اب اچھی طرح پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جس طرح سنا رہے تھے اس طرح دوسرے کسی کو نہیں سنا سکتے. دوسروں کو سنانے کے لیے اچھی طرح پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے اچھی طرح نہیں پڑھنا, یہ غلط طریقہ ہے. لیکن اس غلط طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی اور آتا ہے تب بھی برے طریقے سے پڑھتے رہیں. نماز اچھی طرح نہیں پڑھ رہے تھے, کوئی آ کر دیکھنے لگا کہ اچھا یہ کیسے نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی دیکھ کے سیکھے تو اچھی طرح پڑھنا شروع کر دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی طرح نہ پڑھو, لیکن آئندہ اب ہمیشہ کے لیے اسی طرح اچھی طرح پڑھنا شروع کر دو. اللہ کے لیے بھی کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نیکی سے رکنا نہیں ہے, وہ نیکی پھر تنہائیوں میں بھی اختیار کرنی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور تمام اعمال میں اللہ تعالی نیت حاضر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم تعلیم ہمیں دی ہے, یہ چیز اگر ہم سیکھ جائیں تو آگے پوری کتاب, پتہ نہیں کب ہم وہاں آگے پہنچیں گے اور اس کو ختم کریں گے, لیکن پوری کتاب میں جو اصل ہے, نچوڑ ہے, وہ یہ چیز ہے, اخلاص اور احضار نیت. تمام کتاب, پوری کتاب کا نچوڑ, دین اسلام کی تعلیمات میں اہم ترین تعلیم اخلاص اور احضار نیت ہے. یہ چیز ہم سیکھ لیں, اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.